السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ آل عمران آیہ نمبر 144. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہمیں اپنی اسی قرآن فہمی کی طرف لوٹایا, ہمیں مہلت دی, ہمیں یہ سمجھ اور توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کے جو بھی اسرار و رموز ہے, اس کے جو فائدے ہیں, بینیفٹس ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پر وہ کھولتا چلا جائے, ہمیں شرح صدر عطا کرے, ہمیں قرآن میں غور و فکر اور تدبر کرنے والا بنائے, دن اور رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کرنے والا بنائے, تاکہ یہ قرآن کل قیامت کے دن ہمارے لیے سفارشی بن کر آئے اور اس کی وجہ سے ہم بلند درجات پا سکیں انشاءاللہ, آمین. قرآن کی آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو الحمدللہ سب سے بڑا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ ایک تو دلوں کی بیماریاں اس سے دور ہوتی ہیں, اللہ کے کلام کو پڑھنے اس سے بڑی بابرکت اور توفیق والی بات کیا ہو سکتی ہے, اور سب سے بڑھ کر جن حالات سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں یا جو حالات درپیش ہوتے ہیں ہمیں, ان حالات میں ہمیں کیسے ری ایکٹ کرنا ہے یا ہمارا عمل کیا ہو, اس کی بڑی رہنمائی ہم کو ملتی ہے الحمدللہ. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ یہ پڑھنے سے کبھی پرانا نہیں ہوگا, علماء اس کی تفسیر سے کبھی سیر نہیں ہوں گے, ہر دور میں اس کے معجزات ظاہر ہوتے رہیں گے الحمدللہ. تو آج ہم وہی دیکھتے ہیں. ہم خاص طور سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو جو جہاں تکلیف میں ہیں اور صرف کلمہ گو ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ان کو اس مشکل حالات سے نکالے, ان مشکل حالات سے نکالے, ان کے لیے آسانیاں فراہم کرے اور ان کے اس ثابت قدمی کی وجہ سے ان کو جنت میں بلند درجات عطا کرے اور ان کو مزید ایمان کی قوت سے نوازے, آمین. اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اوپر وہ مشکلات نہ ڈال یا ہمیں ان امتحانات میں نہ ڈال جس کی اٹھانے کی ہمارے اندر سکت نہیں, طاقت نہیں ہے. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين, آمین. تو آئیے سورہ آل عمران کی آیت سے ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما اور نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, الا رسول مگر ایک رسول ہی, قد خلت تحقیق گزر چکے ہیں, من قبل ہی ان سے پہلے بھی, الرسول رسول, افئن مات بس کیا اگر وہ مر جائیں, او قتل انقلبتم یا قتل کر دیے جائیں تو پھر جاؤ گے تم, علی اعقابکم اپنی ایڑیوں پر, ومن ینقلب اور جو پھر جائے, علی عقبی اپنی ایڑیوں پر, تو فلن ہرگز نہیں, یدر اللہ شیئا نقصان پہنچائے گا وہ اللہ کو کچھ بھی, وسیجزی اللہ الشاکرین اور ان قریب جزا دے گا اللہ شکر کرنے والوں کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی ہیں, ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں, اگر وہ وفات پا جائیں, یہ شہید ہو جائیں, تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے, یعنی کہ اسلام چھوڑ دو گے, اور اگر کوئی الٹے پاؤں پھر بھی جائے تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, اور شکر گزاروں کو اللہ تعالیٰ جلد ہی اچھا بدلہ عطا کرے گا. سبحان اللہ, بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت اہم آیت ہے. یہی وہ آیت ہے جس کی بنا پر ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فہم و فراست کا پتہ چلتا ہے کہ کتنے فہم اور کتنی فراست والے تھے. اسی بنا پر رسول اکرم نے ان کو صدیق کا لقب بھی دیا تھا, اور ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح چمٹے رہتے تھے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں ابھی جو آیت سے ہم گزر رہے ہیں, یہ وہ آیت ہیں جو جنگ احد کے پس منظر میں نازل ہوئی تھی, یعنی جنگ احد پر تبصرہ ہے اصل میں. اس میں جنگ احد میں جابر بن عبداللہ سے جو روایت ہم کو ملتی ہے صحیح, اس سے پتہ چلتا ہے کہ شروع میں مسلمان ہی پیش پیش تھے, آگے آگے تھے, اور مسلمانوں کو ہی فتح حاصل ہو رہی تھی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اوپر پہاڑ کے پیچھے جو ایک درہ تھا وہاں پر کچھ لوگوں کو تعین کیا تھا، 50 لوگوں کو عبداللہ بن جبیر کی نگرانی میں، اور آپ نے کہا تھا کہ ہمارا کچھ بھی ہو جائے تم یہاں سے ہلنا مت، ہمارے پیچھے مت آنا، نیچے نہ آنا. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنی گئی، یعنی جلد بازی میں ان لوگوں نے رسول اکرم کی ایک طرح سے وہ نافرمانی کر گئے، اور عبداللہ بن جبیر ان کو کہتے ہی رہے، لیکن کچھ صحابہ وہاں سے پلٹ آئے اور صرف 10 لوگوں کے علاوہ وہاں کوئی باقی نہیں بچا. اور خالد بن ولید جو کہ دیکھ رہے تھے کہ جنگ کا پانسا مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر پیچھے سے وہاں سے آئے، اور جو درہ تھا وہاں پر اب چونکہ 10 ہی صحابہ بچے تھے تو خالد بن ولید نے وہاں سے ان صحابہ کو، سبھی تقریباً شہید ہو گئے تھے، اور پیچھے سے آ کر مسلمانوں پر وار کر دیا، حملہ کر دیا. تو بس اتنی افراتفری والی کیفیت ہو گئی کہ اب پھر کیا ہوا کہ جب پیچھے سے انہوں نے حملہ کیا تو مسلمان افراتفری کا شکار ہو گئے. یعنی ظاہر سے بات ان کو سمجھ میں نہیں آنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پیچھے سے حملہ ہو گیا. اور اسی افراتفری میں پھر یہ بات مشہور ہو گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا لوگوں کو کہ وہاں سے نہ چھوڑنا، وہ درے سے نہ ہٹنا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جنگ جیت ہی رہے ہیں اور مال غنیمت ہاتھ آ رہا ہے، لہٰذا کچھ لوگ اس درے سے واپس آ گئے تھے جو عبداللہ بن جبیر کی نگرانی میں تھے، اور خالد بن ولید نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا. لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ ایسا ہوا کہ بہت زیادہ انہیں آپس میں اس وقت لڑائی ہوئی، اس کے باوجود بھی کافروں کو ہی شکست، انہیں وہاں سے بھاگنا پڑا، اور مسلمان شہید تو بہت ہوئے اور مسلمانوں کو بھی ایک طرح سے شکست کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زخمی ہو گئے تھے. اب کیا ہوا کہ جب جیسے ہی ان لوگوں نے دیکھا کہ خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کر دیا، مشرکوں نے جب دیکھا تو مشرک واپس پلٹ آئے اور انہوں نے واپس دوبارہ حملہ کر دیا. اب مسلمان دو طرف سے گھر گئے، آپ سوچے کیا حالت ہو رہی ہوگی، جسے سینڈوچ کی طرح، اور بہت زور کی جنگ ہوئی اس وقت اور کئی زیادہ مسلمان شہید ہوئے. کہا جاتا ہے کہ جنگ احد میں 70 سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے تھے، آپ سوچیں ذرا 70 سے زیادہ، یعنی مدینہ میں آلریڈی اتنے کم لوگ، مسلمانوں کی اتنی کم تعداد، اس میں بھی 70 لوگوں کا شہید ہو جانا. اسی بنا پر تو بعد میں جو آیت نازل ہوئی تھی کہ ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچیوں کا خیال کرنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم چاہو تو شادیاں کر لو، ایک سے زائد، 2, 3 یا 4 سے، تاکہ ان سب کا معاشی مسئلہ بھی حل ہو جائے، یعنی اجازت دی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کی. اب جب کچھ لوگوں نے پھر کیا مشہور کر دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، تو لوگ جو مسلمان تھے بہت بے قرار ہو گئے اور بہت زیادہ افراتفری کا شکار ہو گئے، یعنی ان کو اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا. کچھ لوگ ہاتھ چھوڑ کر بیٹھ گئے اور ہتھیار ڈال دیے مسلمان، کہ اچھا اب تو رسول اکرم ہی وفات پا گئے تو ہمارا لڑ کر کیا فائدہ، جنگ کر کے کیا فائدہ. اسی دوران کا واقعہ ہمیں پتہ چلتا ہے، ایک انس صحابی، دوسرے صحابی تھے جو کہ رشتے میں انس بن مالک کے چچا لگتے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور ان سے پوچھا کہ تم جنگ کیوں نہیں کر رہے ہو، تو کہا کہ رسول اکرم وفات پا گئے، ہم نے یہ خبر سنی ہے. تو انہوں نے اتنا اچھا جملہ کہا کہ اچھا جس بات پر رسول اکرم نے جان دی ہے تم بھی اسی پر جان دے دو، پھر اب بیٹھ کر کیا فائدہ. اور یہ کہہ کر وہ بہادروں کی طرح ڈٹ کر جنگ کے میدان میں داخل ہو گئے اور خوب بہادری سے لڑے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ پھر اس کے بعد شہید ہو گئے، ان کے جو ہاتھ بھی کٹ گئے تھے جنگ میں. اور یہ کہا تھا انہوں نے کہ مجھے احد پہاڑ کے پرے سے، یعنی باہر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ، دیکھیں صحابہ کا جذبہ کیسا تھا، کیسا ان کے اندر اللہ کے راستے میں جان دینے کا جو جذبہ تھا. جس اسی بنا پر تو آپ دیکھیں کہ وہ تھوڑے ہو کر بھی ہمیشہ فتح پاتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کو فتح اور نصرت سے، کامیابیوں سے نوازتا رہا، ان کی ایک دھاگ بیٹھ گئی تھی دنیا والوں پر. اور آج ہم بہت زیادہ ہو کر بھی، اتنی کثیر تعداد میں ہو کر بھی، آج ہماری کوئی ویلیو، کوئی حیثیت، کوئی ہمارا وزن ہی نہیں ہے کفار پر. کیوں؟ کیونکہ آج ہمارے اندر وہ ایمان کی کمی ہے. وہ موت کے پیچھے بھاگتے تھے، موت ان کے پیچھے بھاگتی تھی، اور آج ہم موت سے اتنا ڈرتے ہیں جیسے کہ لگتا ہے کہ اچھا ہم اگر کہیں یہاں سے چلے گئے تو موت سے پیچھا چھڑا لیں گے. لیکن موت سے کس کو فرار حاصل ہے، پہلا بتائیے. چاہے کوئی بادشاہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ہر زی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. صرف اللہ سبحانہ وتعالی وحدہ لا شریک کی ذات ایسی ہے جسے کبھی فنا نہیں، وہ ہمیشہ سے تھا، ازل سے ہے اور رہے گا، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، سبحان اللہ. تو یہاں پر کچھ لوگ تو یہاں تک کہنے لگے کہ اچھا جا کر ابو سفیان کی بات مان لے، یعنی اتنی بدہواسی چھا گئی تھی ان کے اوپر کہ بات سوچنے لگے کہ اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے تو کیا ہمیں واپس اپنے پہلے دین کی طرف چلے جانا چاہیے. اور یہی وہ وقت تھا جب منافقوں نے بھی کچھ نہ کچھ باتیں کرنا شروع کر دی، یہ زبان درازی شروع کر دی کہ محمد اگر اللہ کے رسول ہوتے تو مارے نہ جاتے. اس وقت وہی جو انس بن نظر، جو انس بن مالک کے چچا تھے انہوں نے جان دی. انہوں نے کہا کہ جس بات پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی ہے تم بھی اسی پر جان دے کر کٹ مرو. اور یہ کہہ کر بہادری کے ساتھ میدان جنگ میں گھس گئے اور شہید ہو گئے سبحان اللہ. اور کہا جاتا ہے کہ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن قیمہ نامی ایک شخص تھا, اس نے کیا کہ ایک بھاری پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکا جس سے آپ کے سامنے کا دانت ٹوٹ گیا اور چہرہ مبارک بھی زخمی ہو گیا. اس ضرب کی شدت سے آپ ہو سکتا تھوڑی دیر کے لیے وہیں ایک لمحے کے لیے کھڑے ہو گئے ہوں یا آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو, لیکن اسی دوران کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم نے فوراً ہمت سے کام لیا اور بہت بہادری دکھائی اور کہا کہ الا عباد اللہ انا رسول اللہ, کہ اے اللہ کے بندو ادھر آؤ میں اللہ کا رسول ہوں. کعب بن مالک آپ کو دیکھ کر چلائے اور کہا کہ مسلمانوں یہاں اللہ کے رسول موجود ہیں. چنانچہ مسلمان پھر رسول اکرم کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے. 30 کے قریب صحابہ آپ کے آس پاس جمع ہو گئے اور آپ کا دفاع کیا اور مشرکوں کی فوج کو دور ہٹا دیا. اس موقع پر سعد بن ابی وقاص, ابو طلحہ بہت زیادہ بہادری سے لڑتے رہے اور آپ کی حفاظت کرتے رہے. آپ کے جسم کے آس پاس وہ لوگ ایسے کھڑے تھے جیسے کہ جو لوہے کا ڈریس ہوتا ہے نا, اس زمانے میں ہوتا تھا ایسا ڈریس جس کی وجہ سے انسان محفوظ رہتا تھا, تلوار کا وار نہیں ہوتا تھا. تو تمام صحابہ آپ کو بچانے کے لیے, آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ کے جسم کے ارد گرد ایسے کھڑے ہو گئے گویا کہ انہوں نے آپ کو پروٹیکٹ کر دیا الحمدللہ. اور اسی لیے اس وقت سعد بن ابی وقاص اتنی تیزی سے تیر چلا رہے تھے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان, اے سعد تیر چلاؤ. سبحان اللہ, یہ جملہ آپ نے کبھی کسی کے لیے نہیں کہا سوائے سعد بن ابی وقاص یا زبیر بن عوام کے لیے. اور جو انصار تھے, 10 انصار اس وقت کھڑے تھے ایک کے بعد ایک, یعنی 10 انصاری صحابہ اس وقت شہید ہو گئے آپ کی حفاظت کرتے کرتے. تو اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ محمد تو ایک رسول ہی ہے نا, یعنی وہ تو ہے تو انسان ہی, ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رسالت کے لیے چنا, نبوت کے لیے چنا, لیکن ہے تو انسان ہی, ان کو بھی موت آنی ہے. اس سے پہلے بھی جتنے رسول گزرے ہیں کیا ان کی وفات نہیں ہوئی؟ تو کیا ان کی قومیں, ان کی امتیں ایسے ہی واپس پلٹ گئیں ایڑیوں کے بل؟ نہیں. رسول آئے یا ان کی موت واقع ہو یا وہ کچھ بھی ہو جائے, دین اسلام تو ہمیشہ سے ہے اور باقی رہے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے یہ دین ہے. تو کیا تم رسولوں کے مرنے پر یا وفات پر یا قتل کیے جانے پر تم دین سے پھر جاؤ گے؟ یہ کیسی بات ہو سکتی ہے بھلا؟ کتنی بہترین آیت ہے. یعنی مسلمانوں کو ہوش آیا پھر اس آیت سے, جب جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت بہت سارے صحابہ انکانشیس ہو گئے تھے, لوگوں کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے. ظاہر سی بات ہے رسول اکرم سے محبت ہی ایسی تھی. عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ, اتنے صاحب فہم اور ذکا, ان کی حالت یہ ہو گئی تھی, وہ اتنا انکانشیس ہو گئے تھے کہ کہنے لگے تھے کہ اگر جو کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے میں اسے قتل کر دوں گا. کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تھوڑی ہوئی ہے, وہ تو موسیٰ جیسے گئے تھے نا 40 دن کے لیے, راتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس تختیاں لینے, تورات لینے. تو کہنے لگے کہ بس رسول اللہ بھی ایسے ہی گئے ہیں, واپس آ جائیں گے. اتنے زیادہ وہ انکانشیس ہو گئے تھے. جب ابو بکر صدیق آتے ہیں اوالی مدینہ سے, وہ دور رہنے کے لیے چلے گئے تھے, مدینہ کے تھوڑے آخری کونے پر رہتے تھے. جب وہ وہاں سے واپس آنے لگے اور انہوں نے دیکھا کہ ایسا ہے, اور انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو ہلا کر کہا کہ اے عمر تم کیا کہہ رہے ہو یہ؟ تو انہوں نے ابو بکر کی بھی بات نہیں مانی, ان کو بھی چھوڑ دیا. تو ابو بکر ان کو انہیں کے حال پر چھوڑ کر چلے گئے اندر. رسول اکرم کے پاس گئے, ان کی چادر ہٹائی, پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ آپ پر دو موت تاری نہیں کرے گا, جو موت آنی تھی وہ آپ کو آ چکی. اس کے بعد واپس آئے اور بہترین خطبہ دیا اور یہی والی آیت پڑھ کر سنائی. تب لوگوں کو ہوش آیا. صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ جب یہ آیت ہم نے سنی تو ایسے لگ رہا تھا گویا کہ آج یہ پہلی بار یہ آیت نازل ہوئی ہے, حالانکہ ہم اس کو کئی بار پڑھ چکے تھے. تو کتنی ابو بکر صدیق کی فہم و فراست ہمیں پتہ چلتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ رسول کے مر جانے سے, رسول کے نہ ہونے سے دین نہیں ختم ہوگا. دین تو یہ دین اسلام ہے, یہی دین اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے, چوز کیا ہے. دین اسلام قیامت تک باقی رہے گا. اصل چیز ہے جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو چنا تھا, نبوت کے لیے چنا تھا, اس کام کو, اس مشن کو ہم کو آگے لے کر بڑھنا ہے. تو یہ شکست اور فتح اور نصرت یہ تو زندگی کا حصہ ہے. کبھی جنگ ہمارے حق میں رہتی ہے, کبھی سامنے والے کے حق میں رہتی ہے, کبھی دشمن کو فائدہ پہنچتا ہے, کبھی ہم کو فائدہ پہنچتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جنگ ہار جانے سے اسلام ہی ختم ہو گیا. نہیں, اسلام تو انہیں ہر انبیاء کا دین یہی رہا ہے اور قیامت تک یہی دین رہے گا جو سچا اور حق پر ہے. باقی سارے ادیان غلط ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت ہی بہترین خطبہ دیا. یعنی جنگ احد کی تقریباً 7.5 سال کے بعد رسول اکرم کی وفات ہوئی تھی. تو صحابہ کہتے کہ جب یہ آیت ابو بکر صدیق ہم کو پڑھ کر سنا رہے تھے تو گویا کہ لگ رہا تھا کہ یہ آیت آج ہی اتری ہے. سبحان اللہ. تو ابو بکر صدیق نے کہا تھا لوگ ادھر متوجہ ہو گئے ورنہ لوگ عمر رضی اللہ کی طرف متوجہ تھے. آپ نے اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا کی, اس کی بات فرمایا تم میں سے جو شخص محمد کو پوجتا تھا تو وہ سمجھ لے کہ بلا شبہ محمد وفات پا گئے, اور جو شخص اللہ کو پوجتا تھا تو اللہ ہمیشہ زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں. پھر آپ نے یہی والی آیت پڑھی, وما محمد الا رسول. ابن عباس کہتے ہیں ایسا معلوم ہوتا تھا گویا کہ لوگوں کو پتا ہی نہیں تھا کہ اللہ نے یہ آیت بھی نازل فرمائی ہے. جب ابو بکر صدیق نے یہ آیت نہ پڑھی پھر ابو بکر صدیق سے لوگوں نے یہ آیت سیکھی, پھر اسے دیکھو وہی یہ آیت پڑھتا جا رہا تھا, اور خود عمر کہتے تھے اللہ کی قسم مجھے یوں معلوم ہوا کہ میں نے یہ آیت ابو بکر کی تلاوت کرنے سے پہلے سنی ہی نہ تھی, اور جب سنی تو سہم گیا, دہشت کے مارے میرے پاؤں نہیں اٹھ رہے تھے, میں زمین پر گر گیا, اور جب میں نے ابو بکر کو آیت پڑھتے سنا تب معلوم ہوا کہ واقعی رسول اکرم کی وفات ہو گئی. صحیح بخاری کتاب المغازی. تو اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات صحابہ بھی, آپ دیکھیں کہ اس آیت کو انہوں نے کب اس سے اچھے سے سمجھا, جس وقت جنگ احد ہو رہی تھی یا اس کے بعد, جب اس وقت وہ اتنا نہیں سمجھ پائے اس آیت کو, جب رسول اکرم کی واقعی میں وفات ہوئی تب اس آیت کو بہت اچھی طرح سمجھ پائے 7 سال کے بعد. تو اب دیکھیں قرآن کی جو آیتیں ہیں اس کا یعنی ہر بار جب آپ اس کو پڑھیں گے, تو اس لیے پڑھنے سے کبھی پرانا نہیں ہوگا, جب جب آپ اس کو پڑھتے جائیں گے, جب اس کی تفسیر کریں گے, تفسیر سنیں گے, ہر بار اس کے نئے اسرار و رموز آپ پر کھلتے چلے جائیں گے. انہیں قرآن کی آیتیں ہیں ہی ایسی الحمدللہ. سب سے عظیم جو نعمت ہے انسان کے پاس وہ ایمان ہے, دین اسلام ہے الحمدللہ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی الگ رسول نہیں ہے کہ ان کا انتقال نہ ہو یا ان کی وفات نہ ہو, جتنے اس سے پہلے رسول آئے تھے وہ بھی انسان ہی تھے, اور وہ رب کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے تھے یا رب کے پیغام کا نفاذ کرنے کے لیے آئے تھے. وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے نہیں تھے, اور نہ ہی ان کی بقا اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کے لیے کوئی شرط تھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ وعدہ نہیں کیا کہ رسول کو ہم ہمیشہ زندہ رکھیں گے, نہیں. تو تمام امتوں پر جو چیز فرض تھی وہ یہ تھی کہ ہر وقت ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. تو کیا کبھی رسولوں کو موت آ جائے تو کہ تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ ایسے تو مومنوں سے توقع کی ہی نہیں جا سکتی. تو جو کوئی الٹے پاؤں پھرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے, اور وہ اپنے دین کو ضرور قائم کرے گا اور مومن بندوں کو غلبہ عطا فرمائے گا. جب الٹے پاؤں پھر جانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک طرح سے ایک ڈانٹ پلائی کہہ سکتے ہیں آپ, تب اللہ تعالیٰ نے ان کی پھر تعریف بھی فرمائی. یعنی پہلے وہ بدحواس ہو گئے, لیکن بعد میں جب یہ آیت ان کو سنائی گئی تو وہ واپس الحمدللہ اپنی ثابت قدمی کی طرف واپس آ گئے اور ڈٹے رہے, اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وسید اللہ الشاکرین, اور اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو جزا دے گا. تو شکر گزاری کے تقاضے کیسے پورے ہو سکتے ہیں؟ کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے. یعنی جب آپ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, اسی کے آگے جھکتے ہیں, خود بخود شکر گزاری ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے الحمدللہ. تو یہ آیت بہت ہی اہم اور بہت عظیم آیت ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی ہے کہ سربراہ کا نہ ہونا, چاہے وہ کتنا ہی بڑا لیڈر ہو یا وہ رسول ہی کیوں نہ ہو, یہ چیز آپ کو ایمان سے نہیں ہٹا سکتی, یا آپ ایمان سے نہیں پھر سکتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم ہر دور میں ایسا ہو کہ کوئی ایسے لوگ تیار ہوں جو ایسے فہم و فراست والے ہوں, جیسے ابو بکر صدیق نے اس وقت فہم و فراست سے کام لیا. اور ہم میں سے ہر کوئی, یعنی ہم خواتین کی اسپیشل ذمہ داری, آپ دیکھیں یہ امانت ہے آپ پر اور مجھ پر کہ ہم ایسے لوگوں کو تیار کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ ڈالی ہے نا یہ بات کہ ہم بچوں کی تربیت کریں. تو ہم ایسے جو بچوں کی تربیت کریں, ان کو پروان چڑھائیں, تو ان کے اندر وہ تمام صلاحیتیں موجود ہوں. یعنی ایک طرح سے وہ دنیا کو گائیڈ کرنے والے ہوں, ہر حال میں حق بات کہنے والے ہوں, اپنے ہوش و حواس کھونے والے نہ ہوں, بلکہ مشکل حالت میں استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنے والے, جمے رہنے والے ہوں. ان کے ایمان کو مضبوط کرنا, ان کے ایمان کو ہمیشہ تازہ کرتے رہنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو کوئی لوگ دنیا میں ایسے ضرور ہونے چاہیے کہ جب اگر کوئی ایک ختم ہو جائے تو دوسرا اس کی جگہ لے لے. جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے, لیڈر تھے, رہنما تھے, لیکن اب ان کی وفات ہو گئی, کوئی رسول تو نہیں آنے والا, آپ خاتم النبیین تھے, لیکن رسول اکرم نے آپ دیکھیں اپنے لیے اپنے بعد ایک خلیفہ ایک طرح سے منتخب کر لیا, اور وہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق. اور کس بنا پر لوگوں نے ابو بکر کو خلیفہ سمجھا؟ کیونکہ رسول اکرم نے اپنی زندگی میں امامت کی اجازت کس کو دی تھی؟ صرف اور صرف ابو بکر صدیق کو. حالانکہ بہت ساری صحابیات اس وقت ازواج مطہرات کہتی بھی رہیں کہ ابو بکر نرم دل ہیں, اب عمر کو کہہ دیجئے امامت کرانے کے لیے, لیکن آپ نہیں مانے. اور ابو بکر نے تقریباً 17 نمازیں پڑھائی تھی رسول اکرم کی زندگی میں ان کی طبیعت خرابی کی وجہ سے. اس سے یہ کس بات کی نشانی تھی, کس بات کا انڈیکیشن تھا کہ رسول اکرم کے بعد لیڈر یا رہنما کون بنے گا؟ اب نبی تو نہیں آ سکتا کوئی, تو اب لیڈر یا رہنما کون بنے گا مسلمانوں کا؟ ابو بکر صدیق بنیں گے الحمدللہ. تو اصل پھر کیا ہے, یعنی کوئی ہر بار ایک لیڈر دوسرے لیڈر کی جگہ لیتا ہے, تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یعنی کس بنا پر اور کس مقصد کی بنا پر رہنمائی کرنی چاہیے اور رہنما ہونے چاہیے, تاکہ وہ اہل ایمان کو ان کے مقصد پر تیار کر سکے، ان کے مقصد کے لیے جس نفاذ کے لیے رسول آئے تھے اس نفاذ کی کوشش کر سکے، یعنی دین اسلام کی نفاذ کی، اقامت دین، امت مسلمہ کی حفاظت، اس کی دفاع کے لیے، اور اللہ کے دین کو، اس کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے. تو اسی بنا پر مسلمان ایک طرح سے صحیح راستے پر رہ سکتے ہیں جب ایسے رہنما موجود ہوں. اور واقعی میں آپ دیکھیں آج اسی بات کی ضرورت ہے نا، صحیح رہنما آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے، کوئی صحیح گائیڈ کرنے والا امت مسلمہ کو موجود نہیں، جس کی بنا پر آج امت مسلمہ بالکل بکھری ہوئی ہے. تو اسی لیے اگر ہم شروعات کریں گے، ہم آنے والی جنریشن کو یہ سوچ دیں گے کہ تمہیں مسلمانوں کی رہنمائی کرنی ہے، تمہیں حق بات پر ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے، تمہیں اقامت دین کا کام کرنا ہے، دین کو نافذ کرنا ہے، اور صحیح بات کے لیے ہمیشہ لوگوں کا تعاون کرنا ہے. یعنی اگر خود لیڈر نہ بھی بن سکے تو ایسے نیک اور اچھے لیڈروں کا تعاون تم کرو جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرو. یہ سوچ ہمیں ہی دینی ہے اپنے گھر والوں کو. تو اسی لیے ایک رہنما کی بہت سخت ضرورت ہے. جیسے کہ ابو بکر صدیق نے اس وقت پوری امت مسلمہ کو سنبھالا تھا، مانعین نے زکوٰۃ سے جنگ کی، ہر طرف لشکر بھیجے، پراپر لشکر اسامہ کو روانہ کیا جو رسول اکرم کی زندگی میں تیار کھڑا تھا اور آپ اس کو روانہ کرنے والے تھے. تو سبحان اللہ کتنی ان کے اندر فہم و فراست تھی. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ آج ہمارے مسلمانوں کو ایسا لیڈر اور ایسا رہنما نصیب کرے. جو کہا تھا نا کسی نے کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے بحث نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. یعنی آج رہبری ہی تو چاہیے مسلمانوں کو، صحیح گائیڈ لائن چاہیے مسلمانوں کو. مسلمان ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، یعنی وہ مسلمانوں میں بہت جوش ہے، جذبہ ہے، الحمدللہ بہادری بھی ہے، لیکن ان کو صحیح گائیڈ کرنے والے لوگ موجود نہیں ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو متقی رہنما عطا کر. آگے کی آیت دیکھیں، وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ الا باذن اللہ کتابا معجلا ومن یرد ثواب الدنیا نؤتیہ منہا ومن یرد ثواب الآخرۃ نؤتیہ منہا وسنجزی الشاکرین. وما کانا اور نہیں ہے ممکن، یا لنفس واسطے کسی جان کے، ان تموتا یہ کہ وہ مر جائے، اللہ مگر باذن اللہ، اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے، کتاباً لکھا ہوا ہے اس نے یعنی لکھنا، معجلاً ایک وقت مقررہ کا. ومن اور جو یرید چاہتا ہے ثواب الدنیا، دنیا کا بدلہ، نوتی ہی منہا تو دے دیتے ہیں ہم اسے کچھ اس میں سے. ومن اور جو کچھ، جو کوئی یرید چاہتا ہے ثواب الآخرہ، آخرت کا ثواب، نوتی ہی منہا تو دیں گے ہم اس کو اس میں سے. وسنجزی الشاکرین اور ان قریب ہم جزا دیں گے شکر گزاروں کو. کوئی شخص اللہ کے اذن کے بغیر کبھی نہیں مر سکتا، موت کا وقت لکھا ہوا ہے. جو شخص دنیا میں ہی بدلا چاہتا ہے، یہ دنیا میں ہی بدلے کی نیت سے کام کرے گا تو اسے ہم دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا بدلا چاہتا ہو اسے ہم آخرت میں بدلا دیں گے، اور شکر گزاروں کو ان قریب ہم جزا دیں گے. سبحان اللہ، الحمدللہ. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے کتنی بہترین آیت اتاری کہ کسی نفس کے لیے، یعنی کوئی بھی انسان مر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا اذن نہیں ہوتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا بھی موت سے بھاگے، موت اس کو آ کر ہی رہے گی جب اس کا وقت لکھا جا چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ وقت مقرر کر رکھا ہے. بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی موت کی طرف اسی راستے پر چل رہا ہوتا ہے جہاں اس کی موت لکھی ہوتی ہے. آپ نے کتنا سنا ہوگا کہ اسپیشلی یہاں پر سعودی عرب سے جب لوگ عمرہ کے لیے جاتے ہیں، کئی لوگ ہیں جن کا راستے میں ہی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا وفات ہو جاتی ہے. لا حول ولا قوۃ الا بالله، لوگ اپنے ایمان کو کمزور کرتے کرتے کہہ رہے اگر نہ جاتے تو ایسا نہ ہوتا، نہ یہ نہ ایسے ڈرائیو نہ کرتے تو نہ ہوتا، ان کی آنکھ نہ لگ جاتی تو ایسا نہ ہوتا. نہیں، یہ تو شیطان کے خوش کرنے والی باتیں ہیں. ان کی موت لکھی تھی تبھی وہ وہاں گئے، چل کر اس جگہ گئے جس جگہ پر ان کی موت لکھی تھی. سورہ لقمان کی آخری آیت میں ہم یہی بات پڑھتے ہیں کہ جو پانچ چیزیں ہیں، انسان کو خود کچھ خبر نہیں تھی کہ اس کی موت کب آنے والی ہے اور کس جگہ آنے والی ہے. ایون جگہ بھی لکھی ہوئی کہ جس جگہ موت آئے گی انسان اسی جگہ جا کر وفات پاتا ہے. تو کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سفر کے دوران یا راستے میں کہیں ان کی وفات ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے لیے وہ جگہ مقرر کر رکھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو سبحان اللہ، یہ آیت ہمارے ایمان کو بہت زیادہ مضبوط کرتی ہے. جو لوگ جہاد سے جان چراتے ہیں یا اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کے لیے تو اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ ہر انسان کے لیے موت لکھی ہے. یعنی کتنی اچھی بات ہے کہ جب جان تو دینی ہی ہے، جان تو جانے ہی والی ہے، لیکن اگر وہ اللہ کے راستے میں آئے تو کتنی بڑی سعادت ہوگی کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو اور انسان اگر یہ سوچ لے، سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پوری زندگی گھوڑے کی پیٹھ اور میدان جنگ میں گزری، لیکن ان کو موت کہاں آئی؟ اپنے بستر پر. تو وہ جب ان سے کوئی صحابہ ملنے کے لیے آئے تو وہ رو رہے تھے. تو صحابہ نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تم نے تو پوری زندگی میدان جہاد میں گزاری ہے, اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے گزاری ہے, اللہ کے دین کو اور کلمے کو سربلند کرنے کے لیے گزاری ہے. تو کہا کہ میری خواہش تھی کہ مجھے میدان جنگ میں گھوڑے کی پیٹھ پر موت آتی, یعنی میں شہادت کی موت مرتا. سوچے ذرا. تو صحابی نے ان کو سمجھانے کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات کیسے پسند آتی, تم کو اللہ کے رسول نے اللہ کی تلوار کہا تھا, تو اللہ کی تلوار کسی انسان کے ہاتھوں میدان جنگ میں شہید ہو جائے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بستر پر جو قدرتی موت ہے وہ عطا کی ہے. تب کہیں تھوڑا وہ مطمئن ہوئے. اگر میدان جنگ میں جانے سے ہی کسی کو موت آ جاتی تو خالد بن ولید کی مثال ہمارے سامنے سب سے بہترین مثال ہے, کہ ان کی تو پوری زندگی میدان جہاد میں گزری لیکن ان کو وہاں موت نہیں آئی. اس کا مطلب ان کی موت کا وقت لکھا ہوا ہی نہیں تھا. تو میدان جہاد میں جانے سے یہ نہ سوچے کہ اچھا ہمیں موت آ جائے گی, نہیں بلکہ تو سعادت کی بات ہوگی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو بہت سارے لوگ ایسے تھے اس وقت کے جو اسلام چھوڑ دینا چاہتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سن کر بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے تھے, کیونکہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ دین اسلام کی سربلندی رسول اکرم کی ذات سے جڑی ہوئی تھی, جب آپ نہیں رہے تو پھر اسلام بھی مٹ جائے گا. تو ابو بکر صدیق نے ایسے لوگوں سے جہاد کیا اور انہیں شکست دی. کچھ مارے بھی گئے ان میں اور کچھ اسلام پر قائم ہو گئے, واپس اسلام کی طرف آ گئے. تو ان لوگوں نے اپنا ہی نقصان اٹھایا, اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا. تو موت کا میدان جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے, یعنی میدان جنگ سے تعلق یہ تو ایمان کی علامت ہے اصل میں. تو ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ موت جس وقت آنی ہے نہیں, اس آیت میں مسلمانوں کو بہت ہی بہترین سبق سکھایا گیا ہے, اور ایک طرح سے ان کو بہادری کا سبق سکھایا جا رہا ہے کہ جس سے انہیں میدان جنگ میں انسان کے اندر مزید بہادری اور شجاعت پیدا ہوتی ہے, یا اس کا ایمان مزید مضبوط ہوتا ہے, کہ انسان کا جو تعلق, انسان کی جو موت کا تعلق ہے وہ میدان جنگ سے نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ایک وقت مقررہ لکھا جا چکا ہے. جس وقت وہ لکھا جا چکا ہے موت کا وقت, وہ اسی وقت آ کر رہے گی, نہ اس میں تھوڑا سا ڈیلے ہوگا نہ پہلے آئے گی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ابھی موت کا وقت لکھا ہوا نہیں تھا, اس لیے آپ دیکھیں جنگ احد سے آپ صحیح سلامت واپس آئے, اس کے بعد تقریباً 7.5 سال تک زندہ رہے, اور اس کے بعد پھر 10 ہجری میں تقریباً 11 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ان کی پوری زندگی جنگوں میں گزری, اور جسم کا کہا جاتا ہے ان کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں پر تلوار کا زخم یا نشان موجود نہ ہو, لیکن ان کو موت بستر مرگ پر آئی. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ موت کا جنگ اور میدان جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا اپنا ایک وقت لکھا ہوا ہے, اور کوئی بھی تدبیر انسان کو موت سے نہیں بچا سکتی, جب وقت لکھا ہوگا تو ہر حال میں وہ آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے جو قضا اور قدر لکھ رکھی ہے اس کو اسی حساب سے ہو کر رہنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ جس کو باقی رکھنا چاہے تو پھر موت کے تمام اسباب بھی جمع کیوں نہ ہو جائیں, موت نہیں آئے گی, یعنی کوئی بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا, وقت سے پہلے کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ابھی زندہ رہنا مقدر کر دیا ہے. اور جس کی موت کا وقت لکھا جا چکا ہے اس کا موت کا وقت اس کو آ کر رہے گا, جیسے کہ سورہ آراف سے ہم کو پتہ چلتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, کہ جب ان کا وقت معین آ جاتا ہے تو نہ وہ ایک گھڑی تاخیر کر سکتے اور نہ جلدی. تو سبحان اللہ, تو ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. آپ سوچے کہ جب موت آنی ہی ہے تو کیوں نہ وہ اللہ کے راستے میں آئے, اور شہید کو جو لذت حاصل ہوتی ہے اس وقت وہ بیان نہیں کر سکتا. اسی لیے شہید کی آرزو اور خواہش ہوتی ہے کہ اس کو بار بار دنیا میں بھیجا جائے اور وہ بار بار اللہ کے راستے میں شہید ہو, تاکہ اس لذت کو وہ محسوس کر سکے, لیکن اس کے لیے پاسبل نہیں آنا دوبارہ. پھر یہاں پر ثواب کی بات کی گئی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کے لیے کام کرتے ہیں, جیسے کہ اس وقت بھی کچھ منافقین تھے, انہوں نے کیا دیکھا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, اور انہی ابن الوقت قسم کے لوگ تھے, وہ اسلام سے فائدے مل رہے تھے تو مسلمان ہو گئے, جب اسلام سے ان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا, یہ جان دینے کی بات تھی, تو اسلام سے پیچھے ہٹ گئے. تو ایسے منافق قسم کے لوگ ہر جگہ مل جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کے فائدے دیکھ کر کام کرتے ہیں, یا کسی کے ساتھ ملتے ہیں اور جڑتے ہیں اور کام کرتے ہیں. اور جو ایمان والے ہوتے ہیں, سچے لوگ ہوتے ہیں, جو سچے ایمان والے, وہ آخرت پر نظر رکھتے ہیں. تو دنیا میں جو حصہ ملنا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر ہی دے گا, اور کرتا ہی ہے اللہ تعالیٰ, لیکن اصل ان کو اجر ملے گا وہ آخرت میں ملے گا. تو اصل نیت ہماری کہاں پر ہونی چاہیے, یا جو اصل ہماری کام کرنے کی جو اسپرٹ ہے وہ کس لیے ہونی چاہیے؟ آخرت کے لیے, اللہ کی رضامندی کے لیے. جو انما الاعمال بالنیات, آپ کو معلوم ہوگا نا, بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے. یعنی نیت کی ذرا سی تبدیلی سے آپ دیکھیں اس کام کا اجر بھی نہیں مل پاتا انسان کو. تو اصل ہمارا جو گول ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل ہو، آخرت پر ہماری نظر ہو. کہا جاتا ہے کہ ایک شخص نے اپنے گھر دکھانے کے لیے کسی عالم دین کو لے کر گیا، کہا کہ میں نے یہاں سے کھڑکی رکھی ہے تاکہ اچھی ہوا آتی رہے، یہاں پر ٹھنڈی ہوا آتی رہے. تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اگر تو یہ نیت کر لیتا کہ یہاں سے اذان کی آواز آتی رہے تو تجھے ہوا تو مل ہی جاتی، لیکن تجھے اپنی اس نیت کی بنا پر اجر مل جاتا. بہت سے لوگ دنیا میں کام کرتے ہیں، دنیا کے کام تو ان کے ہو ہی جاتے، لیکن اگر وہ نیت یہ کر لیتے کہ اس سے آخرت میں ہم کو فائدہ ملے. جیسے کہ ایک شخص اپنی بیوی اور بچوں کے منہ میں جو نوالا رکھتا ہے، جو لقمہ رکھتا ہے، تو ایکچولی یہ اس کے لیے صدقہ ہے. اگر ہر شخص یہ سوچے کہ میں اپنی بیوی بچوں پر جو خرچ کر رہا ہوں، یا بیوی یہ سوچے کہ میں اپنے شوہر اور بچوں کی جو خدمت کر رہی ہوں، اس کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ اجر آخرت سے نوازے گا یا مجھے اس کا اجر ملے گا، تو آپ دیکھیں کوئی کام اس کے لیے بھاری نہ ہو، کوئی کام اس کے لیے مشکل نہ ہو، یا اس کو سستی اور کاہلی سے پھر نہ انجام دے، بلکہ خوش دلی سے انجام دے. کہ مطلب یعنی بچوں کی سرپرستی کرنا تو شوہر کی ذمہ داری ہے ہی، والد کی ذمہ داری ہے ہی، بیوی بچوں کی سرپرستی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی صدقہ قرار دیا ہے. ایک دینار وہ ہے جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور ایک دینار وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے. زیادہ اجر وہ بیوی بچوں کو کھلانے والے صدقے پر ہے الحمدللہ. تو کتنا ہمیں یعنی سارے کام ہم کر رہے ہیں ہمارے مرضی کے مطابق ہی، ہمارے فائدے کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی اس پر ہم کو اجر، ہمارے لیے اجر رکھا گیا ہے الحمدللہ. کتنا اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہے. تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے نیت یہ کر لی جائے کہ اس کا اجر ہم کو آخرت میں اللہ تعالیٰ عطا کرے، تو دنیا میں تو مل ہی جائے گا فائدہ، اور سب سے بڑھ کر آخرت میں اس کا فائدہ ملے گا. تو جو کوئی دنیا میں ہی اپنے اعمال کا بدلہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے، لیکن پھر آخرت میں اس کو محروم کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. پھر بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلن نمید اولائی اولائی من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا. ہم ان سب کو تیرے رب کی عطا و بخشش سے مدد دیتے ہیں، اور تیرے رب کی عطا اور بخشش ممنوع اور روکی ہوئی نہیں ہے. دیکھو ہم نے کیسے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور آخرت درجات کے اعتبار سے بہت بڑی اور فضیلت میں بہت بڑھ کر ہے. سبحان اللہ، یعنی آخرت میں جو بدلہ ملے گا وہ سب سے بڑھ کر ہوگا، اور ہم جزا دیں گے شکر کرنے والوں کو، سنجزی شاکرین. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جزا کا ذکر نہیں فرمایا تاکہ یہ اس جزا کی کثرت اور عظمت پر دلیل ہو، اور یہ بھی بندے کو معلوم ہو جائے کہ یہ جزا قلت و کثرت اور حسن کے اعتبار سے شکر کی مقدار پر منحصر، یعنی جتنا شکر گزار ہوگا بندہ اتنا زیادہ یعنی اس کو بہترین بدلہ ملے گا. سبحان اللہ. جو بھی کام کریں اس میں نیت اللہ تعالیٰ کی خاطر کرنے کی کریں، تو آپ کو دنیا کا فائدہ تو ملے گا ہی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے آپ کے لیے، لیکن اصل پھر آخرت کا فائدہ ملے گا. آیت نمبر 146 وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وما دعوف وما استكانوا والله يحب الصابرين. وكاين اور کتنے ہی من نبیین، نبی میں سے یہ نبی تھے، قاتل ماہ ربیون، لڑے ان کے ساتھ مل کر اللہ والے، کثیر بہت سے، فما تو نہ وہنو سست ہوئے وہ، لما بوجہ اس کے، اصابہ جو پہنچا ان کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وما دعوف اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، وما استكانوا اور نہ وہ دبے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یحب الصابرین پسند کرتا ہے صبر کرنے والوں کو. سبحان اللہ. پہلے انبیاء یعنی جو سابقین انبیاء کے پیروکار، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ جنگ کا وقت تم پر ہی آیا ہے اے مسلمانوں، بلکہ اس سے پہلے بھی انبیاء کے جو ساتھی تھے ان کے اوپر بھی یہ وقت گزرا ہے، ان کے اوپر بھی یہ وقت آیا ہے، وہ بھی اللہ کے راستے میں لڑے ڈٹے رہے. تو اللہ کے راستے میں لڑنے اور ڈٹے رہنے سے ان کے عزم اور ہمت میں کوئی کمی نہیں آئی، نقصان اٹھانے پر انہوں نے کوئی اس طرح سے بیزاری نہیں دکھائی، یا وہ بے دل اور سست نہیں ہوئے، بلکہ ان کے اندر مزید ہمت پیدا ہوئی، استقامت پیدا ہوئی. کتنی خوبصورت آیت ہے، آپ دیکھیں کہ ایسے بہت سارے اللہ والے لڑے ہیں نبیوں کے ساتھ، ربیون لڑے ہیں، فما وہانو نہ وہ سست ہوئے، جو کچھ ان کو پہنچا، جو مصیبت پہنچی اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ. اور آپ دیکھیں کہ آج ہم کو انہیں غزہ والے لوگ یاد آتے ہیں، دوسرے لوگ کہہ رہے کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اسی میں ہمارے لیے ہو سکتا کوئی آزمائش اور بھلائی ہے. یعنی ان کا جو ایمان ہے آپ دیکھیں کہ وہ موت سے نہیں ڈرتے، ان کی زبانوں پر شکایت نہیں ہے. ہم باہر کے دوسرے جو مسلمان ہیں ان کا دیکھیں حال کتنا برا ہے کہ ذرا سی مشکل اور تکلیف پہنچتی تو کتنی بری شکایتیں کرنے لگتے ہیں بہت سارے مسلمان، اللہ تعالیٰ پر فکرے کستے ہیں نعوذ باللہ، کہ ہائے ہم پر ہی مصیبتیں آ پڑی، اللہ تعالیٰ نے تو ہم پر ہی مشکلات ڈال دی ہیں نعوذ باللہ، اتنا کمزور ایمان ہوتا ہے. جی باہر کے لوگ ان کے لیے پریشان ہو رہے، لیکن وہ لوگ اتنے ہمت والے اور صبر والے ہیں، یعنی ان کو دیکھ کر ہی لگتا ہے کہ نہ وہ سست ہوئے جو مصیبت ان کو پہنچی اللہ کے راستے میں، نہ ہی انہوں نے کمزوری دکھائی۔ اب دیکھیں نا، ان کو کمپرمائز کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، الحمدللہ جھکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، یہ بازی عشق کی بازی ہے، گر جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ یعنی مسلمان اگر میدان جنگ میں ہارتا بھی ہے تو وہ شہید کہلاتا ہے، الحمدللہ وہ ہارا ہوا نہیں کہلاتا، جیتا تو غازی ہے اور ہارا بھی تو شہید ہے، دونوں حالت میں اس کے لیے ہی فائدے ہی فائدے ہیں الحمدللہ۔ تو نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، نہ ہی وہ دبے پست ہوئے، اور نہ ہی کمزوری دکھائی۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں سے، صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ آیت ہمیں بہت موٹیویٹ کرتی ہے، ہر مشکل پر ہمیں صبر کرنا سکھاتی ہے، اور ہر مشکل پر ہمیں ڈٹے رہنا سکھاتی ہے کہ حالات کیسے بھی آ جائیں ہمیں ان حالات کا مقابلہ کرنا، کیونکہ ہائے واویلا مچانے سے کیا وہ حالات صحیح ہو جائیں گے؟ آپ بتائیں، ہمارے شکایتیں کرنے سے، یا اللہ تعالیٰ کو مورد الزام ٹھہرانے سے نعوذ باللہ، یا پھر حالت کا رونا رونے سے کیا حالت اچھے ہو جاتے ہیں؟ نہیں۔ اس کے لیے آپ کو اٹھ کر کوئی قدم اٹھانا پڑتا ہے، کوئی لائحہ عمل مرتب کرنا پڑتا ہے، کوئی اسٹریٹجیز اختیار کرنی پڑتی ہے، اور صبر بہت زیادہ ضروری ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دو چیزیں جمع ہو جائے اگر، صبر اور استغفار، تو یہی وہ امور، یہی وہ معاملات ہیں جو انسان کو مصیبت میں ڈٹا رہنے کی ہمت اور طاقت دیتے ہیں، صبر اور اس کے اوپر استغفار، یعنی اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنا۔ تو یہ دو بہت ہی اہم امور ہیں جو انسان کو مصیبت کے وقت کھڑا رکھتے ہیں، اس کے اندر ہمت طاقت پیدا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں سے پھر محبت رکھتا ہے، ان کو ہی پسند کرتا ہے۔ تو کیا دو چیزیں ہم اپنے اندر اختیار کریں گے؟ اب دیکھیں، زندگی میں مشکلات آتی رہتی ہیں، کچھ لوگوں کو کچھ چیزوں سے سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی گھریلو معاملات ہوتے ہیں، کبھی باہر کے معاملات ہوتے ہیں، کبھی بزنس، کبھی بیماری، کبھی کچھ ڈفرینٹ قسم کے معاملات انسان کو فیس کرنا پڑتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ صبر کیا ہے؟ کہ ان حالات پر ہمت سے ڈٹے رہنا، جمے رہنا، شکایتیں نہ کرنا، یہ صبر ہے۔ اور اپنے گناہوں کی مغفرت، کیونکہ قرآن اور حدیث سے ہی ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان پر جو بھی مصیبت آتی ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ اللہ تعالیٰ سے مسلسل مغفرت طلب کرتے رہیں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس مصیبت کو، اس مشکل کو آپ کی زندگی سے ہٹا دے گا، دور کر دے گا۔ تو یہ دو چیزیں ریکوائرڈ ہیں، ایک صبر اور دوسرا استغفار۔ ویسے بھی استغفار کے فائدے ہم جانتے ہیں بہت زیادہ ہیں، یعنی جو بھی مشکلات یا مصیبت آتی ہے، یا جو بھی چیز کی کمی بیشی ہے، یا جو تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ کیا کرنا ہوگا؟ استغفار۔ یہ آپ کو ہر مشکل سے نکال دے گا، ہر مشکل گھڑی میں آپ کی ہمت بندھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے رہیں، کثرت سے استغفار کریں۔ تو اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہی جہاد نہیں کرنا پڑا، اس سے پہلے جتنے انبیاء تھے، ظاہر سی بات ہے انبیاء آئے کس لیے تھے؟ حق بات پیش کرنے کے لیے۔ تو حق اور باطل کی کشمکش تو ہمیشہ ہوتی رہے گی، یہ معاملہ تو شروع سے چلا آتا جا رہا ہے، ازل سے چلا آ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے کہ کتنے ہی نبی ہیں جن کے ساتھ مل کر ان کے ساتھیوں نے جنگ کی، لیکن وہ لوگ مشکل وقت میں ڈٹے رہے، جہاد کرتے رہے اللہ کے راستے میں، وہ شہید بھی ہوئے اور زخم بھی کھائے، لیکن نہ ان کے دل کمزور ہوئے، نہ ان کے بدن، نہ انہوں نے عاجزی دکھائی، اور نہ ہی کچھ اور چیز کا مظاہرہ کیا، یعنی وہ دشمن کے سامنے جھکے نہیں، بلکہ انہوں نے صبر کیا اور ثابت قدم رہے اور اپنا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ ایسی لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر پسند کرتا ہے۔ اور ایسی مشکل وقت میں پھر ان کا قول کیا تھا؟ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ وَمَا كَانَ، اور نہیں تھا قَوْلَهُمْ ان کا قول، إِلَّا مَگر ان کے، انہوں نے قالو، انہوں نے کہا، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہ، و اسرافنا اور ہماری زیادتی، فی امرینا اپنے کاموں میں، و ثبت اور ثابت رکھ، اقدامنا ہمارے قدموں کو، ونصرنا اور مدد فرما ہماری، علی القوم الکافرین کافر قوم پر۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا و حسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین۔ فآتاہم اللہ، پس دیا انہیں اللہ نے ثواب دنیا کا بھی، وہ حسن ثواب الآخرہ اور اچھا ثواب آخرت کا بھی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یحب المحسنین، پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو، محسنوں کو۔ تو پیچھے سے پورا ترجمہ ایک بار دیکھ لیجئے، کتنے ہی نبی گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جہاد کیا، ان کو اللہ کی راہ میں جو مصائب درپیش ہوئے ان میں نہ تو انہوں نے ہمت ہاری نہ کمزوری دکھائی اور نہ ہی کفر کے آگے جھکے. ایسے ہی ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. ان کی دعا بس یہی تھی کہ اے ہمارے رب, ہمارے گناہ بھی معاف فرما اور ہمارے کام میں اگر زیادتی ہو گئی ہو تو اسے بھی معاف فرما, ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. تو اللہ نے انہیں دنیا کا بدلہ بھی دیا اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی خوب ہے. اور ایسے ہی نیک عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کرے, یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر کرنے والا, اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والا بنائے اور ہمیں محسنین میں سے بنائے. آمین. اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ جب مشکلات آئیں تو اس وقت صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے یا بے دلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے راستے میں کبھی مشکلات آتی ہیں تو ان مشکلات پر صبر سے کام لینا چاہیے. آپ دیکھیں صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے, ان کو کیا کچھ نہیں جھیلنا پڑا. جب مکہ میں تھے تو ظلم و ستم سہنے پڑے, جسمانی ٹارچر بھی ان کو کیا گیا, ذہنی ٹارچر بھی ان کو کیا گیا, وہ لوگ ثابت قدم رہے. اس کے بعد ہجرت کرنی پڑی تو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا, اپنے مال چھوڑنے پڑے, اپنا بزنس چھوڑنا پڑا. وہ سب بھی کیا نہیں کیا ان لوگوں نے. کس کو پسند ہے اپنا شہر چھوڑنا, اپنا مال چھوڑنا, اپنا بزنس چھوڑنا, اپنے رشتے داروں کو چھوڑ کر جانا, لیکن انہوں نے وہ سب کچھ کیا. اس کے بعد جب میدان جنگ میں ان کو اترنا پڑا تو آپ دیکھیں کتنی بہادری سے وہ لوگ ڈٹے رہے, جمے رہے. جنگ بدر کی مثال ہمارے سامنے ہے. تھے تو وہ بھی انسان ہی نا, لیکن سبحان اللہ کیسا ان کے اندر جذبہ تھا. تو مشکلات تو زندگی کا حصہ ہیں, اصل میں مشکلات آتی رہیں گی. ان مشکلات میں صبر کرنا چاہیے. جو کمزور ایمان والے ہیں وہ صبر نہیں کر پاتے, لیکن جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ صبر کرتے ہیں. اور بھروسہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے. سامان کی کثرت یا قلت یا لوگوں کی کثرت اور قلت کسی چیز پر بھاری نہیں ہوتی ہے. جنگ بدر کی مثال ہمارے سامنے ہے, 1000 کے لشکر پر صرف 313 بھاری ہو گئے تھے الحمدللہ. اور جنگ احد میں 1000 بھی تھے, 700 تھے, تو بھی بعض ایسا ہوا کہ افراتفری کی وجہ سے یا کچھ چیز کی جلد بازی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ شکست میں واپس پلٹ گئی. تو اصل چیز اللہ تعالیٰ سے دعا ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں ثابت قدم رہنا, صبر کرنا, گناہوں کی مغفرت طلب کرنا, یہ خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ اس کے بندے یہ ساری خوبیوں کو اپنے اندر اپنائیں, ڈالیں, تاکہ وہ ان کی مدد فرماتا رہے. ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, ان سے محبت کرتا ہے, صبر کرنے والوں کو, نیک عمل کرنے والوں کو, محسنین کو. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پھر فتح اور نصرت سے نوازتا ہے, ان کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں. آپ لوگ جانتے ہوں گے سورہ بقرہ کے جو سیکنڈ پارے کے آخری حصے میں پڑھا تھا کہ تالوت تو کیسے اللہ تعالیٰ نے جالوت پر فتح اور کامیابی دی تھی. اتنا بڑا لشکر تھا, اتنے بڑے وہ لوگ تھے, ہیوج قسم کے, لیکن یہ لشکر ان کے اوپر غالب آ گیا. اور جنگ بدر کے موقع پر بھی رسول اکرم نے رات بھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے گزاری تھی. اللہ تعالیٰ نے کیسے فتح اور نصرت سے نوازا. تالوت کا لشکر تھا, اس نے بھی دعا کی تھی, یہی والی دعا کہ ان کی دعا کہتے ہیں قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. سبحان اللہ. ہم کو بھی یہ دعا بار بار پڑھتے رہنی چاہیے اور صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے فتح اور نصرت کی دعائیں کریں, کیونکہ انسان کے بس میں کچھ نہیں ہوتا, جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. مشکل اوقات میں نیک لوگوں کا یہی قول ہوتا ہے, یعنی وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں سب کچھ لگا دینے کے بعد بھی ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. اسی لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ اسرافنا فی امرنا, یعنی جو زیادتی ہو گئی ہمارے کاموں میں, جو کمی بیشی ہو گئی, جو ہم نے صحیح طریقے سے کام نہیں کیے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی درگزر فرما دے. کہ ان کو معلوم ہے کہ گناہ اور اسراف اللہ تعالیٰ کی نصرت اور توفیق کے اٹھ جانے کا سب سے بڑا سبب ہے. یعنی کس وجہ سے انسان کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے, یا تو گناہوں کی وجہ سے یا اپنے معاملات میں اسراف کی وجہ سے. تو اگر اسراف کو چھوڑ دے انسان اور گناہ کو چھوڑ دے اور اس سے بخشش کی طلب کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور نصرت اور کامیابی سے نوازتا ہے. تو انہوں نے اپنے گناہوں کی بخشش کا سوال کیا اللہ تعالیٰ سے. انہوں نے صرف اپنی جدوجہد اور صبر پر بھروسہ نہیں کیا, بلکہ انہوں نے اللہ پر اعتماد کے توکل کیا, اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ دشمن کے مقابلے میں وہ ان کی مدد فرمائے, انہیں ثابت قدمی سے نوازے اور دشمن کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ان کو فتح اور نصرت عطا کرے. تو اہل ایمان صبر کرنے, صبر کرنا ہی ایک بڑی بات نہیں ہے, لیکن صبر کے جو اپوزٹ امور ہیں ان سے ان کو چھوڑنا یہ بھی بڑی بات ہے. تو توبہ اور استغفار کی جائے. تو یہاں پر یہ دعا میں ایک ہی جگہ سب چیزوں کو جمع کر دیا گیا کہ صبر بھی مانگا گیا, توبہ اور استغفار بھی کی گئی, اور فتح اور نصرت کی بھی دعا مانگی گئی الحمدللہ. تو بے شک اللہ تعالیٰ ضرور ایسے بندے کی دعا قبول فرماتا ہے اور ان کو فتح اور نصرت سے نوازتا ہے, اور دنیا کی کامیابی بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی ان کا انجام بہترین ہوگا. سبحان اللہ، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نصرت عطا کی، فتح سے نوازا، اور آخرت میں تو ان کے درجات بلند ہوں گے ہی ہوں گے الحمدللہ. اور جو دنیا میں اچھا انجام ہے، یہ دنیا میں جو بدلہ ہے وہ کیا ہے؟ فتح اور نصرت اور مال غنیمت الحمدللہ. تو جب اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا جائے تو اس کا بدلہ آخرت میں اور بہترین ملتا ہے الحمدللہ. تو جب اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے عمل انجام دیے جائیں تو اس کی جزا بھی بہترین ہوتی ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی ایسے کرو گویا کہ احسان کا معاملہ ہو، اور بندوں سے تعلقات میں بھی احسان کا معاملہ رکھو. تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں سے محبت رکھتا ہے یا ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتا ہے الحمدللہ. تو یہ دو چیزیں مین ہیں، یعنی نقصان جن چیزوں سے اٹھایا جاتا ہے وہ انسان کے گناہ ہیں، اور کاموں میں زیادتی ہے، اسراف ہے، اور یہی چیزیں انسان کو پھر نصرت سے دور رکھتی ہیں. لہٰذا پہلے ان سے خلاصی حاصل کی جائے، یعنی ان سے دوری اختیار کی جائے. اور دشمن پر فتح اور نصرت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب آپ اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں گناہوں کی، تبھی اللہ تعالیٰ نصرت اور کامیابی سے نواز سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ثابت قدمی اسی وقت ہوگی جب ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں گے جو ہمارے راستے کی رکاوٹ بنتی ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اپنی قدرت کاملہ کی وجہ سے دنیا میں بھی انسان کو بہت اچھا بدلہ دے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اثر ان کے لیے بدلہ ہے، ثواب ہے، وہ آخرت میں اٹھا رکھا ہے. تو دنیا میں جو بدلہ ہے یا دنیا میں جو ثواب ہے وہ کیا ہے؟ کہ ان کی دعاؤں کی قبولیت ہے، کامیابی ہے، غنائم ہے. اور جو دوسری، اگر ہم اس کو اسپرچولی کامیابی دیکھیں، جو دنیا میں ملتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت، شرح صدر، تمام چیزوں سے جو شبہات ہیں اس سے دوری، یعنی جو شر والی باتیں ذہن میں آتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور فرما دیتا ہے انسان کے ذہن سے. یہ دنیا کا ثواب ہے جو دنیا میں اچھا بدلہ ملتا ہے. اور آخرت میں کیا ہوگا؟ کہ جو کچھ انہوں نے ان چیزوں پر صبر کیا تھا اس کی وجہ سے ان کو ہر چیز کا حساب جو بدلہ ہے وہ کلیئر کٹ ملے گا، واضح ملے گا، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی. وہ ہر قسم کے شر سے محفوظ ہوں گے وہاں پر، ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کا عطا ہونا، جو ہر قسم کے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کوئی چیز کی ملاوٹ ہو جاتی ہے تو اس کو تکدر کہا جاتا ہے، تو وہ تکدر سے بھی محفوظ رہیں گے وہ لوگ. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ اعمال سر انجام دیے تھے سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دشمن پر غلبہ عطا کر، ہمیں کامیابی دے، ہماری صحیح رہنمائی فرما، اور ہمیں ثابت قدم رکھ. تو ان آیتوں سے جو ہمیں عملی پوائنٹ ملتے ہیں، عمل بالآیات، ایک تو اللہ تعالیٰ سے سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں سچ بات کہنے والا بنائے، شہادت کی زندگی، سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب کرے. کہ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اگر پورے پیج سے ہم دیکھیں تو آیت نمبر 141 سے 148 تک، تو اللہ تعالیٰ سے ہم ہمیشہ اس بات کا سوال کریں یا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں شہادت دینے والا، ان اسلام کی شہادت دینے والا بنائے، سچ بولنے والا بنائے. دوسری جو بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ مکان علی نفس ان تموت الا باذن اللہ کتاب معجلہ، کہ انسان کی موت کا وقت لکھا ہوا ہے اللہ کی کتاب میں، اللہ کے پاس. تو لہٰذا اس کے لیے ہمیشہ ہم تیار رہیں، یعنی موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے. لہٰذا یہ نہ سوچے کہ اچھا میری موت تو ابھی بہت دور ہے، کہیں ابھی اس کا وقت ہی نہیں آیا. نہیں، اس کے لیے تیار رہیں، اور موت کی یاد دہانی کے لیے کوئی ایسے لیکچر سنتے رہا کریں یا اس کو ایسے ٹاپک پر پڑھیں تاکہ موت کی تیاری رہے اور موت سے ڈر نہ ہو. بلکہ ایک مومن کو تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے الحمدللہ، اور وہ موت کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. یعنی اس دنیا سے تو ہر انسان کو جانا ہی ہے، تو لہٰذا اس کے بارے میں پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، تاکہ اس کی تیاری کرتے رہیں ہم. تیسری بات جو ہم کو سیکھنے کو ملی یا عملی پوائنٹ، کہ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. یہ آیت پڑھ کر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے یا یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اصل جو ثواب ہے وہ آخرت کا ہے. دنیا میں چاہے انسان کو اس کا بدلہ ملے نہ ملے، دنیا تو گزر ہی جائے گی، تھوڑے ہی دن کی زندگی ہے ہماری. اصل ہماری نظر کہاں پر ہونی چاہیے؟ آخرت کے ثواب پر ہونی چاہیے، تاکہ وہ ابد الآباد والی زندگی ہے ہماری، وہاں پر ہمیں اس کا اجر ملے تو وہ زیادہ بہتر ہے. اور قابل توجہ جو پوائنٹ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مشکلات سے آزماتا رہتا ہے، اس کے اوپر مشکلات ڈال کر. اور یہ اللہ تعالیٰ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اس کے بندوں میں سے ثابت قدم رہنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، کون اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک طرح سے خبیث اور پاک اور ناپاک کو چھانٹنا چاہتا ہے کہ کون اچھے بندے ہیں، تو آزمائشیں ڈال کر اللہ تعالیٰ جو پاک لوگ ہیں ان کو چھانٹ لیتا ہے، اپنے لیے مخصوص کر لیتا ہے۔ تو جب بھی کوئی مصیبت یا مشکلات آئے کبھی گھبرائیں نہیں اور اس کو مصیبت نہ سمجھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھے اور اس پر صبر کریں، ڈٹے رہیں، جمے رہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے ہی آپ پر یہ آزمائش بھیجی ہے۔ دوسری بات جو سیکھنے کو ملتی ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، جو ہم لاسٹ ٹائم پڑھ چکے تھے آیت اصل میں پچھلی دفعہ، کہ یہ نہ سوچیں کہ سب کچھ دنیا میں مل جائے گا یا زندگی میں انسان کے لیے بس راحت ہی راحت ہے۔ نہیں، جو نعمتیں ہیں یا راحتیں ہیں وہ اصل میں آخرت کے لیے اٹھا کر رکھی گئی ہیں۔ دنیا میں ملنے والی راحت یہ نہیں کہ یہ جنت کی نشانی ہے، جنت کی خوشخبری ہے۔ تو مشکلات آئیں گی، اس کے بدلے ہی جنت ملے گی۔ جنت یوں ہی نہیں مل جاتی، اتنی آسانی سے جنت نہیں مل جاتی۔ جب تک آپ اللہ کے راستے میں وہ قربانیاں نہ دے دیں تب تک جنت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور تیسری بات جو سیکھنے کو ملی کہ موت کا وقت لکھا ہوا ہے، کہ انسان کو جہاد سے راہ فرار نہیں اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی موت کا وقت لکھا ہوا ہے۔ اگر وہ میدان جہاد سے بھاگتا ہے تو موت تو اس کو مضبوط قلعوں میں بھی آ کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم اگر مضبوط قلعوں میں بھی چلے جاؤ تو تمہیں موت آ کر رہے گی۔ تو موت سے انسان کو کہیں فرار نہیں ہے، لیکن یہ سعادت کی بات ہوگی کہ اس کو موت اللہ کے راستے میں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے راستے میں صبر کرنے والے، اطراف سے بچنے والے اور اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا کرتے رہنے والے بنے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی، فتح، نصرت سے نوازے۔ آمین، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین۔